الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے صلاة والسلام عليك يا رسول الله
صلاة والسلام عليك يا رسول الله
والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله
صلاة والسلام عليك يا حبيب الله
والصلاة والسلام عليك يا نبي الله
صلاة والسلام عليك يا نبي الله
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ویلکم کہتے ہیں سارے بچے جو یہاں پر موجود ہیں سارے بچوں نے مل کر بتانا ہے کہ ہمارے انفارمیشن سے بھرپور اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے
لائف آف محمد
جی ہاں لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نام سے ہی پہچان پا رہے ہوں گے کہ اس پروگرام میں ہم آپ کو بیان کریں گے ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت سیرت کہتے ہیں نبی پاک اسلام کی پیاری زندگی کو کہ آپ نے زندگی کس طرح گزاری ہے آپ کی مبارک سنتیں کیا ہیں کس طرح آپ نے اپنے دن رات گزارے ہیں انشاءاللہ آپ کو یہ ساری باتیں بیان کی جائیں گی ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بہت ہی پیارے نعت خواں موجود ہیں میرے سیدھے ہاتھ کی جانب سفیان عطاری بھائی سفیان بھائی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
ماشاء اللہ سفیان بھائی آپ کی طرف بھی آئیں گے آپ سے کلام بھی سنیں گے لیکن اس سے پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے کتنی بار درود پڑھتا ہے
10 مرتبہ
فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر اپنی 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے سبحان اللہ بڑی برکتیں ہیں درود پاک پڑھنے کی اور درود پاک لکھنے کی بھی بڑی برکتیں پڑھنا بھی ثواب کا کام ہے اور درود لکھنا بھی کار ثواب ہے اور اس کی اتنی برکتیں ہیں کہ ایک جگہ پر ارشاد فرمایا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب تک درود پاک جب بندے نے کسی نے لکھا نا فرمایا کہ جب تک میرا نام اس میں لکھا رہے گا فرشتے اس لکھنے والے کے لیے استغفار یعنی مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے
سبحان اللہ
ہمیں درود پاک پڑھنا بھی چاہیے اور جب جب موقع ملے تو لکھنا بھی چاہیے اور جب لکھا ہے تو پھر اس جگہ کا اس کتاب کا اس کاپی کا اس پیپر کا ہمیں پھر ادب بھی کرنا ہے آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم بڑھتے ہیں سفیان بھائی کی جانب اور سنتے ہیں ایک کلام کون سا کلام سنائیں گے آج
سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے
ہاں بات ہے امام الکلام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی پیارا کلام ہے آئیے سنتے ہیں
سنتے ہیں کہ محشر
سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی پیارا کلام ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا, اور بڑے ہی پیارے انداز سے سفیان بھائی نے پڑھا ہے. اللہ پاک آپ کی آواز میں سفیان بھائی اور برکتیں عطا فرمائے. اسی طرح کلام پڑھتے رہیں, لوگوں کے دلوں میں عشق رسول کو اجاگر کرتے رہیں. آئیے پیارے بچوں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں ایک اور بہت ہی پیارا سا سیگمنٹ جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف
محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. جی پیارے پیارے بچوں, سیگمنٹ ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. اس سیگمنٹ میں آپ کو معلوم ہے کہ ہم آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سی زندگی سے ایک پیارا سا واقعہ بیان کرتے ہیں. تو آج بھی ایک زبردست سا واقعہ ہے, شاندار واقعہ ہے, اور آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. واقعہ کیا ہے؟ واقعہ کا مین جو آپ کہہ لیں کہ اس کی جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ ایک عیسائی گورنر تھا, اس کو گرفتار کرنا تھا, اور اس کو گرفتار کرنے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر کو روانہ کیا. اب وہ لشکر کس طرح گیا, کس طرح اس عیسائی گورنر کو گرفتار کیا گیا, یہ واقعہ آپ کو بیان کریں گے. ایک عیسائی گورنر تھا جس کا نام تھا عقیدر بن عبد الملک. نام تھوڑا سا مشکل ہے, بہرحال نام تھا اس کا عقیدر بن عبد الملک. یہ اس عیسائی گورنر کا, اور یہ جو گورنر تھا یہ دومت الجندل کا ایک علاقہ تھا, ایک شہر تھا, وہاں کا یہ گورنر تھا. نام تھوڑے تھوڑے مشکل ہیں, لیکن ظاہر اس زمانے میں یہ علاقوں کے شہروں کے نام ہوا کرتے تھے. تو جگہ کا نام تھا, شہر کا نام تھا دومت الجندل, اور وہاں کا عیسائی گورنر تھا جس کا نام تھا عقیدر بن عبد الملک. اس کی گرفتاری کرنی تھی, اور نبی پاک علیہ السلام نے ایک لشکر بنایا. لشکر سمجھتے ہیں بھائی, ایک گروپ بنایا, چند افراد کے اوپر مشتمل ایک گروپ بنایا, ایک جو ہے وہ لشکر تیار کیا, اور فرمایا کہ جاؤ اور جا کر اس گورنر کو گرفتار کر کے لے کر آؤ. اس جو لشکر تھا, اس لشکر کے امیر کے طور پر اور سربراہ کے طور پر مقرر کیا گیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضرت خالد بن ولید یہ ایک عظیم صحابی ہیں اور بڑے بہادر صحابی ہیں. ویسے تو سارے ہی صحابہ بہادر ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی جنگی تدبیر اور جنگوں کے معاملے کے اندر یہ بہت ماہر تھے, اور اسی زبردست یہ جنگیں لڑا کرتے تھے کہ ایسے دشمن کو پچھاڑ دیتے, اس کو شکست دیتے تھے, اس کو ہرا دیتے کہ آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کہا جاتا تھا. اتنا آپ جو ہے وہ جنگوں کے اندر مہارت رکھتے تھے. خیر ان کو امیر لشکر بنا دیا گیا, اور ان کو سربراہ اور نگران آپ کہہ لیں وہ بنا دیا گیا. اس لشکر کے اندر حضرت بجیر بن بجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی شامل تھے. آپ فرماتے ہیں کہ ہوا یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس گورنر کو جا کے گرفتار کر کے پکڑ کے لے کر آؤ, لیکن کرنا یہ ہے کہ اگر تم اسے زندہ پکڑ لو نا تو اسے مارنا نہیں, اسے پکڑ کر میرے پاس لے کر آنا, قتل اس کو کیا کرنا ہے میرے پاس لے کر آنا ہے. سارے بچے مل کے بتائیں گے کیا کرنا ہے بھائی, میرے پاس زندہ سلامت لے کر آنا ہے. اب جناب جب یہ بات ہوئی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچنے لگے کہ بھائی یہ کوئی جنگی میدان تو ہے نہیں, کیونکہ بھائی جنگ ہوتا ہے تو ظاہر ہے یہ جنگ کے ماہر تھے. تو جنگ میں کیا ہوتا ہے کہ بھائی سامنے بھی ایک گروپ ہے, یہاں پر بھی ایک گروپ ہے, اور آپس میں ایک دوسرے سے جنگ کرنی ہے, اور جو جیت گیا وہ جیت گیا, جو ہار گیا وہ ہار گیا. اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یہ تو جنگ کے بڑے ماہر تھے. تو آپ سوچنے لگے کہ یار یہ تو جنگ تو ہے نہیں, کوئی میدان تو سجے گا نہیں, تو یہاں کیا کرنا ہے کہ ایک شہر ہے, شہر کے بیچوں بیچ ایک گورنر کو اٹھا کر گرفتار کر کے لانا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی آسان کام ہے کہ بھائی کسی شہر کے کسی بڑے بندے کو, کسی شہر کے امیر کو, کسی گورنر کو اٹھا کر لانا ہے اور گرفتار کر کے لانا ہے. اس کی حکومت ہے وہاں پر, وہ وہاں پر گورنر ہی کر رہا ہے, اس کا وہاں پر سمجھ لو ایک طرح سے محل ہے, اس کے سپاہی ہیں, اس کے وہاں پر پولیس کے افسران ہیں, سارے معاملات ہیں, اس کی حفاظت کرنے کے لیے اتنے سارے لوگ ہیں. تو آپ سوچنے لگے کہ یار اتنے سارے لوگوں کے بیچ میں سے میں ایک بندے کو جو کہ گورنر ہے وہاں کا, اس کو گرفتار کر کے لے کر آؤں گا تو یہ ایک مشکل کام ہے. بہرحال آپ کو جب یہ ایک پریشانی ہوئی تو آپ نے جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں یہ پریشانی کا ذکر کر دیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو ایک پورے شہر میں سے اور ایک بھرا بھرا شہر ہے, وہاں سے میں نے گورنر کو اٹھا کر لے کر آنا ہے, تو یہ کام تو ذرا مشکل ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی پریشانی کو دور کیا اور فرمایا کہ تم اسے گائے کا شکار کرتے ہوئے پاؤ گے تو اسے پکڑ لینا. اب یہ ایک اشارہ تھا, اشارے کا مطلب یہ تھا کہ بھائی آپ کے لیے کوئی اتنی مشکل ہوگی نہیں انشاءاللہ, یعنی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ محل میں جانا پڑے گا, اس کا جو بھی گھر ہے وہاں جانا پڑے گا اور وہاں سے سارے سپاہیوں کے درمیان سے اس کو گرفتار کر کے لانا پڑے گا, ایسا نہیں ہوگا. یعنی ایسا ہوگا کہ وہ گائے کا شکار کر رہا ہوگا اور تم نے اس کو گرفتار وہاں سے کر لینا ہے. چنانچہ جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے, اس جگہ پر پہنچے اور اقیدر کے محل پر آپ کی نظر پڑ گئی اور آپ وہاں پر جا کر نظر رکھنے لگے, کیونکہ آپ نے اس کو گرفتار کرنا تھا, لہٰذا آپ نے جہاں پر ایک جگہ پر ٹھہراؤ کرنا تھا وہاں آپ ٹھہر گئے, اپنے ساتھیوں کو بھی آپ نے روک لیا اور وہاں سے بیٹھ کر جو ہے وہ اس کے محل کو دیکھتے رہے کہ بھائی اب کب موقع لگتا ہے اور میں اس کو گرفتار کروں. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ چاندنی رات تھی, چاند اپنی پوری آب و تاب سے روشنی کے ساتھ چمک رہا تھا, قلعے تک سارا منظر صاف ستھرا دکھائی دے رہا تھا, اور خدا کی قدرت دیکھیں کہ اچانک ایک گائے چلتے 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 اس کے قلعے کے دروازے کے پاس پہنچ گئی. مطلب کیا کہ جو حضور نے فرمایا اب وہ پورا ہو رہا ہے. حضور نے فرمایا تھا ایک گائے آئے گی, اس کا وہ شکار کرے گا, تم پکڑ لینا اس بندے کو. تو چلتے چلتے اچانک ایک گائے اس کے قلعے کے دروازے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور اپنا جو سینگ تھے اس سے دروازے کو جو ہے وہ رگڑنا اس نے شروع کر دیا. وہ اس کے سینگ ہے, اس سے وہ دروازے کو رگڑ رہی تھی. اسی وقت اقیدر اپنی بیوی کے ساتھ قلعے کی دیوار پر موجود تھا. اس کی بیوی نے دیکھا کہ ایک گائے جو ہے وہ قلعے کے دروازے کے پاس کھڑی ہے اور وہ اپنا جو سینگ ہے وہ کھرچ رہی ہے, دروازے کے اوپر رگڑ رہی ہے. تو اس نے جو ہے وہ اپنے شوہر کو بتایا کہ بھائی وہ نیچے گائے کھڑی ہوئی. اندھا ہوتا نا بعض اوقات, تو بولتے یار وہ دیکھو وہ ایک منظر ہے, وہ ایک گائے وہاں پر کھڑی ہوئی. لہذا جو اقیدر تھا وہ اپنے بھائی حسان اور غلاموں کے ساتھ فوری طور پر گائے کا شکار کرنے کے لیے باہر آ گیا, کیونکہ اب اس کو گائے نظر آ گئی, شکار نظر آ گیا, اس کے ذہن میں آیا کہ چلو بھائی گائے کا شکار کرتے ہیں. وہ شکار کرنے کے لیے جب آیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے سے ہی انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. پہلے سے ہی آپ نے جو ہے وہ سمجھ لیں مورچہ لگایا ہوا تھا کہ بھائی کب یہ باہر آتا ہے اور کب میں جو ہے وہ اس کو گرفتار کرتا ہوں, کب میں اس پر حملہ کرتا ہوں. چنانچہ جیسے ہی وہ باہر آیا تو آپ نے اپنے گروپ کے ساتھ فوراً ان لوگوں کو گھیر لیا. اب جب گھیر لیا تو ظاہر ہے انہوں نے بھی تھوڑی یہ کہنا تھا کہ بھائی لو ہمیں گرفتار کر لو, بھائی انہوں نے بھی تو اپنے طور پر کوشش کرنی تھی, ایفرٹ کرنی تھی. چنانچہ جو اقیدر کا بھائی تھا وہ بیچ میں آیا تو اس کو مسلمانوں نے جو ہے وہ قتل کر دیا, اور جو اقیدر تھا اس کو مسلمانوں نے زندہ سلامت پکڑنے میں مسلمان کامیاب ہو گئے. اس کو پکڑا اور پکڑ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں زندہ سلامت حاضر کر دیا. اب جناب بجیر بن بجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس رات بڑی حیرت ہوئی اور آپ فرماتے ہیں کہ میں حیران تھا کہ کس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کہی ہوئی بات تھی وہ لفظ ٹو لفظ حرف بحرف پوری ہوئی, کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی وہاں پر گائے آئے گی تو گائے وہاں پر آئی, فرمایا کہ تم جو ہے وہ اس کو گرفتار کر لینا تو ہم نے اس کو گرفتار بھی کر لیا اور زندہ سلامت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر کر دیا. اب جب یہ سارا معاملہ ہوا تو یہ جو ہے وہ نبی پاک اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پیارے آقا اسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے کچھ اس طرح اشعار پیش کیے, اور یوں سمجھ لیں کہ ایک نعتیہ کلام کہا, نعتیہ اشعار کہے, اور وہ جو اشعار تھے ان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ پاک بابرکت ہے جو گایوں کو چلانے والا ہے, میں نے دیکھا ہے کہ اللہ پاک ہدایت دینے والوں کی رہنمائی فرماتا ہے. یعنی چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی ہدایت فرماتے ہیں تو اللہ پاک غیبی باتیں بتا کر آپ کی رہنمائی فرماتا ہے. یعنی کہ مفہوم یہ تھا کہ بھئی آپ نے جب یہ بات فرما دی ہے کہ بھئی گائے وہاں پر آئے گی تو اللہ پاک نے آپ کی بات کو پورا فرما دیا, اور چونکہ آپ لوگوں کو ہدایت فرماتے ہیں, بھئی لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں, لوگوں کو ہدایت عطا فرماتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالی غیبی باتیں بتا کر آپ کی رہنمائی فرماتا ہے. یہ آپ نے اشعار کہے. چنانچہ نبی پاک علیہ السلام نے خوش ہو کر ان کو ایک دعا دی. اب آپ دیکھیے گا انہوں نے کیا کیا ہے, چند اشعار پڑھے ہیں نبی پاک کی شان میں. نبی پاک علیہ السلام خوش ہوئے اور خوش ہو کر دعا دی. خوش ہو کر دعا کیا دی, ذرا سنیے گا توجہ کے ساتھ, ناظرین آپ بھی سنیے گا, دعا کیا دی, دعا یہ دی اللہ پاک تمہارے دانت سلامت رکھے. کیا دعا دی, اللہ پاک
سلامت,
اللہ پاک تمہارے
سلامت رکھے,
ٹیتھ ہوتے نا ٹیتھ دانت, دعا کی کہ اللہ تمہارے دانت سلامت رکھے. اللہ اکبر کبیرہ, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت دیکھیں کہ ان کی عمر کے 90 سال گزرنے کے باوجود ان کی کوئی بھی داڑھ یا کوئی بھی دانت ٹوٹنا تو دور کی بات ہے, ہلتا ہوا بھی نہیں پایا گیا. ایسی اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا, کہ ورنہ عموماً کیا ہوتا ہے بھائی 90 سال کی عمر کے اندر داڑھیں جو ہے وہ ٹوٹ جاتی اور دانت بھی کیا ہوتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں اور پھر کھانے پینے میں بندے کو پریشانی ہوتی ہے کیونکہ 90 سال کی عمر میں عموماً دانت نکل جاتے ہیں. اگر اچھا اگر نہ بھی نکلے ہوں تو کمزور ہو جاتے ہیں. بندہ اس طرح جس طرح جوانی میں چیزیں چبا رہا ہوتا ہے اس طرح وہ نہیں چبا پاتا, بلکہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بعض جو ضعیف العمر حضرات ہوتے ہیں, جو تھوڑا سا اولڈ ہو جاتے ہیں, جو بوڑھے حضرات ہوتے ہیں, وہ کھانا بہت دیر تک وہ کھا رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یار ہمارے کھانے کی اسپیڈ بڑی سلو ہو گئی ہے, ہم ذرا آہستہ آہستہ کھاتے ہیں. تو کیا ہے کہ ان کے دانت کمزور ہو جاتے ہیں, لیکن 90 سال گزرنے کے باوجود ان کے دانت ایسے مضبوط تھے کہ کوئی داڑھ نکلنا ٹوٹنا تو دور کی بات ہے, ہلتی بھی نہیں تھی. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اس واقعے سے ہمیں کئی باتیں جو ہے وہ سیکھنے کو ملتی ہیں. ایک بات تو یہ پتہ چلی ہے کہ یہ ان کے دانتوں کا سلامت رہنا یہ نبی پاک علیہ السلام کا بڑا عظیم الشان معجزہ ہے, حضور کا معجزہ تھا نا, دعا آپ نے فرمائی تو وہ دعا قبول ہو گئی. دوسری بات یہ سیکھنے کو ملی کہ اگر جو ہے وہ کوئی بزرگ یا کوئی بڑا ہمیں کسی کام کا کہے تو اگرچہ وہ کام مشکل ہو لیکن سعادت سمجھتے ہوئے ہمیں اس کام کو قبول کر لینا چاہیے. کوئی بڑا کوئی ہمیں کام دے رہا ہے تو ہمیں بھاگنا نہیں چاہیے. بعض اوقات بچے اور بعض اوقات بڑے بھی کام سے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کام ہمارے ذمہ نہ لگائیں, یہ کام بڑے لیول کا ہے ہم نہیں کر سکتے. تو اگر کوئی کام آپ کو دیا جا رہا ہے تو اس کو جی جان سے قبول کریں اور مشکل سے گھبرائیں نہیں. مشکلوں سے گھبرانا تو بزدلوں کا کام ہوتا ہے, اور جو بہادری کے ساتھ چیزوں کو فیس کرتے ہیں, مقابلہ کرتے ہیں, تو وہ لوگ تو بہادر لوگ ہوتے ہیں. تو مشکل سے کیوں بندہ جو ہے وہ گھبراتا ہے, مشکل کے بعد آسانی ہے اور آسانی ملے گی انشاءاللہ. پھر ایک اور بات یہ پتہ چلی ہے کہ اگر کسی نے ہمیں کوئی کام دیا اور اس کام میں ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ بھائی کوئی پریشانی ہے, جیسے بھی میں نے شروع میں کہا کہ بھی کام مل رہا ہے تو قبول تو کر لیں, لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یار یہ کام بڑا مشکل ہے اور میں اگر کروں گا تو مجھے پریشانی ہو سکتی ہے, تو پھر جو بندہ آپ کو کام دے رہا ہے اس کے سامنے اسی ٹائم اس بات کو ظاہر کر دیں, اس کو بتا دیں کہ بھائی مجھے کام کرنے میں پریشانی ہو سکتی ہے, تو ممکن طور پر وہ آپ کی مدد کر دے گا. وہ آپ کو بتا دے گا کہ بھائی اگر یہ پریشانی ہو تو یوں کرنا, یہ پریشانی ہو تو یوں کرنا, تو وہ آپ کو سمجھا دے گا. اور ایک اور بات کہ بھائی نبی پاک اسلام کی تعریف کرنا اور ان کی نعتوں کو پڑھنا یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی نعتیں کہاں سے پڑھتے ہیں آپ, نعتیں کہاں سے ثابت ہیں؟ تو بھائی نعتیں پڑھنا تو صحابہ کرام کا طریقہ ہے, اور وہ اشعار نبی پاک کی شان میں کہا کرتے تھے, تو ہم تو ان کے طریقے کار پر عمل کرتے ہیں. وہ عربی میں, چونکہ ان کے زمانے میں عربی چلتی تھی تو وہ عربی میں پڑھتے تھے, ہم آج عربی میں بھی پڑھتے ہیں, اردو میں بھی پڑھتے ہیں, فارسی میں بھی پڑھتے ہیں, انگلش کے اندر بھی پڑھتے ہیں. تو نعتیں پڑھنا تو یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے. اور آخری بات کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا ہے. علم غیب سمجھتے کیا ہے؟ مطلب جو آنے والا معاملہ ہے وہ بھی پتا ہے, اور جو کچھ پاسٹ میں ہو چکا ہے وہ بھی پتا ہے. حضور وہ بھی بتایا کرتے تھے جو ہو چکا ہے, اور جو ہونے والا ہے ابھی, جیسا کہ مثال کے طور پر اس واقعے میں لشکر بھیجنے سے پہلے پتا, مطلب کسی نے دیکھا تو نہیں تھا کہ وہاں پر گائے آ گئی ہے اور گائے وہاں پر کھڑی ہوئی ہے, وہ تو واقعہ ہونے والا تھا, لیکن حضور نے پہلے سے ہی بتا دیا کہ بھائی وہاں پر ایک گائے ہوگی, وہ بندہ اس کا شکار کرنے جائے گا, اور جو وہ نصرانی گورنر تھا وہ اس کا شکار کرے گا تو تم اس کو پکڑ لینا. تو یہ غیب کا علم ہے, اور اللہ پاک نے اپنی عطا سے نبی پاک اسلام کو علم غیب عطا فرمایا ہوا ہے, اور یہ ہمارے اہل سنت کے عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے. اللہ پاک ہمیں ان عقیدوں پر بھی ثابت قدم رکھے اور انہی پر ہمیں موت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے پیارے پیارے بچوں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام کے اندر ایک اور بہت ہی پیارا سا سیگمنٹ, اور اس سیگمنٹ کا نام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے
شبروز.
بڑھتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب.
ہمارے پیارے آقا کی زندگی.
پیارے بچوں اور کڈز منی چینل کے ناظرین, اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادتیں. اور پیارے بچوں آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے وہ یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو اچھے نام سے پکارتے. پیارے بچوں جس کا جو نام ہو اسے اس نام سے پکارنا چاہیے, اپنی طرف سے کسی کو بھی الٹے نام سے نہیں پکارنا چاہیے. الٹے نام سے پکارنے سے سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے, بعض بچے تو اس طرح چڑ بھی جاتے ہیں, لیکن کچھ بچے مزے کے لیے جان بوجھ کر دوسروں کو الٹے ناموں سے پکارتے ہیں. پیارے بچوں اس طرح کرنا بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے. قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے ہمیں ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارنے سے منع فرمایا ہے. پیارے بچوں ہمیں چاہیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری پیاری عادت پر عمل کرتے ہوئے سب کو ان کے اچھے نام سے پکاریں. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. جی پیارے پیارے بچوں کیا پتہ لگا کیا کرنا ہے؟ کسی کے الٹے الٹے نام نہیں پکارنے چاہیے. بعض بچے کیا کرتے ہیں کہ جی وہ اگر ایک مثال ہے کہ کوئی تھوڑا سا لمبے قد کا ہے اس کو لمبو لمبو کہہ رہا ہوں, کسی کا تھوڑا رنگ جو ہے وہ ڈارک ہے تو اس کو کالو کالو کالیا کہہ رہے ہوتے ہیں, کوئی تھوڑا سا موٹا ہے تو اس کو موٹو کہیں گے, کوئی پتلا ہے تو اس کو پتلو کہیں گے. تو اگر ایک مثال ہے کسی کی بھی صحت کے اندر کوئی اس طرح کا معاملہ ہے یا کسی کے رنگ میں کوئی کلر کے اندر کوئی مسئلہ ہے تو آپ بتائیں کہ یہ اس بندے کا کوئی ذاتی اختیار ہے اس میں؟ بھائی اگر کوئی بندہ پتلا ہے تو اس کا کوئی ذاتی اس میں وہ تھوڑی, یہی تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اللہ پاک جس کو جس طرح کا جسم عطا فرمائے. تو ہمیں جو ہے وہ اس طرح کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں اور اس سیگمنٹ کا نام ہے سنت کی
کرنیں.
سنت مصطفیٰ آپ کو اس سیگمنٹ میں بیان کریں گے. سیگمنٹ کا نام ہے سنت کی کرنیں.
ہمارے پیارے آقا کی زندگی.
جی پیارے پیارے بچوں سیگمنٹ ہے سنت کی کرنیں اور آج جو سنت مصطفیٰ آپ کو بیان کریں گے وہ ہے مسلمانوں سے ملاقات کرتے وقت سلام کرنا. یہ کیا ہے؟ سنت. کیا ہے؟
سنت.
کیا ہے؟
سنت.
سنت ہے اور اس سنت پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے. پیارے پیارے بچوں جب کسی کو سلام کریں تو دل میں یہ نیت ہو کہ سلام کرتے وقت کی بھی نیت ہے, اور وہ نیت کیا ہے کہ نیت دل میں یہ ہو کہ اس کی یعنی جس سے میں سلام کر رہا ہوں اس کی عزت, اس کا مال اور اس کی تمام چیزیں میری حفاظت میں ہیں. یہ نہیں ہے کہ سلام کرتے وقت بندہ کسی سے ہینڈ شیک کر رہا ہے, ہاتھ ملا رہا ہے, سلام کر رہا ہے اور دل میں یہ ہے کہ یار یہ کہاں سے آ گیا, یا ابھی تو تم نے ہاتھ ملایا نا, بیٹھو صحیح پھر میں بتاؤں گا, یا اٹھ کے جاؤ یہاں سے پھر میں تمہارے بارے میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ کس طرح کا بندہ ہے. عزت بھی, مال بھی, جان بھی, بلکہ اس کی ہر چیز میری حفاظت میں, یہ نیت دل کے اندر ہونی چاہیے بندے سے سلام کرتے وقت. اللہ اکبر کبیرہ. پھر دن میں کتنی ہی بار کسی سے آمنا سامنا ہو, کسی کمرے میں بار بار آنا جانا ہو تو وہاں مسلمانوں کو ہر بار سلام کرنا چاہیے, اس سے ثواب ملتا ہے. آپ ایک بار آئے پھر گئے پھر آئے پھر گئے, جتنی بار آئے جائیں گے سلام کریں گے آپ کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا. سلام کرتے ہوئے السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں, ساتھ میں ورحمۃ اللہ اگر ملا لیں گے تو 20 نیکیاں ملیں گی, اور اگر وبرکاتہ بھی شامل کر لیں گے یعنی پورا کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو پھر آپ کو کتنی نیکیاں ملیں گی؟
30.
کتنی ملیں گی؟
30
نیکیاں آپ کو مل جائیں گی. اسی طرح جواب میں اگر کوئی پورا جواب دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اس کو بھی 30 نیکیاں ملتی ہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ساتھ میں الفاظ ملاتے ہیں, کیا دوزخ الحرام اور جنت المقام, ٹھیک ہے, اس طرح کے الفاظ ملا دیتے ہیں, تمہارے بچے ہمارے غلام, اس طرح کے عجیب و غریب الفاظ جو ہے وہ ملا دیتے ہیں. تو یہ الفاظ اس طرح کے بالکل قطعی طور پر نہیں ملانے چاہیے. جو سلام ہے یہ ہماری اسلامی روایات میں سے, یہ ایک ہمارا ایک اسلامی چیز ہے نا, تو اس میں اپنی طرف سے بیچ میں چیزوں کو انکلوڈ کر دینا اور چیزیں شامل کر دینا یہ جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے. سلام کرتے ہوئے کم از کم السلام علیکم کہیں, اور جتنے الفاظ زیادہ ملائیں گے اتنے زیادہ بہتر ہوگا اور اتنا ثواب بھی آپ کو زیادہ ہی ملے گا. اور زیادہ سے مطلب یہ نہیں کہ بھائی آپ مزید جو الفاظ میں نے بتایا وہ بھی ملاتے چلے جائیں, جنت المقام, دوزخ الحرام, یہ وہ, یہ ملانے سے ثواب نہیں ملے گا. سلام اتنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مسافہ کریں, سلام کریں تو مسافہ کرنے کی کوشش کیا کریں. سلام کرنے اور مسافہ کرنے میں فرق ہے. ہاتھ جب بھی ملائیں تو پورا ہاتھ ملائیں اور دونوں ہاتھوں سے ملائیں, ٹھیک ہے جی, اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا, مسافر کی سنت بھی ادا ہوگی. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے پیاری پیاری باتیں سیکھی ہیں ان پر ہمیں خود بھی عمل کرنے کی توفیق دے اور دوسروں کو بیان کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ العزیز آپ سے اب ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سارے بچے مل کر درود پڑھیں گے, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
Life of Muhammad.